الگ دیا عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا.
یہ دنیا جو ہے عالم میں ہی جو ہے فراق کی جگہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کے عاشق چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو, مگر نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے. دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی. خواجہ صاحب کا شعر ہے حضرت سے بارہ سنا. تو اللہ کے عاشقوں کے لیے یہ دنیا عالم میں ہجر ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ کا وصال یہاں ممکن نہیں. حضرت پھول پوری فرماتے تھے کہ حضرت والا سے فرماتے تھے اس کے شیخ اول حضرت پھول پوری کہ یہاں ابھی آنکھوں پر پٹی بدھی ہوئی ہے اور یہ ابھی آنکھیں بنائی جا رہی ہیں, یہاں ان آنکھوں میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے, ابھی آنکھیں بنائی جا رہی ہیں اور جنت میں پھر وہ پٹی ہٹا دی جائے گی, آنکھیں بنا دی جائیں گی اور وہاں تحمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی دیدار کا. مگر یہ وزن فرما رہے ہیں کہ یہ عالم ہجر تو ہے لیکن اللہ کی یاد میں رونا, اللہ کے راستے میں غم اٹھانا, اللہ کی تقوا کی جو پریشانیاں آتی ہیں چاہے ظاہری ہو لوگوں کی طرف سے ہو یا باطنی ہو دل کی کیفیات ہو ظاہری تقاضے ہوں یا باطنی یا ظاہری کوئی دشمن لگ گیا, تجھے یہاں بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے سکون پا لوں, لیکن وہ یہ آنکھ کی قیمت حضرت بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں مل سکتی, ایسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی یاد میں رونا اور راہ و فقا کرنا اس میں اللہ تعالیٰ کے کا خاص قرب نصیب ہو جاتا ہے عالم ہجر کو. اور وہ ہجر جو ہمارا عالم ہجر ہے وہ وصل اور فلا اور وصال بن جاتا ہے, ملاپ کی جگہ اللہ تعالیٰ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. کان کا طرح ہے نا انتابود اللہ کان کا طرح, اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تو گویا ہے کان کا ہے, حضرت پوری فرماتے تھے کہ وہاں یہ کاف ہٹا دیا جائے گا اور ان کا طرح ہوگا کہ یقیناً دیکھ رہے ہو. مگر بندہ کی خواہش ہو یہ طلب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو تو پھر وہ اللہ کی یاد میں روتا ہے آہو فوا کرتا ہے, اور یہی آہ جو ہے اس کے لیے اس عالم فراق کو عالم وصال بنا دیتی ہے. اور پھر اس آہ کی قیمت معلوم ہوتی ہے, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا. ہم اس آہ کو لوگ بیکار سمجھتے ہیں لیکن یہ آہ ایسی ہے کہ زمین سے عرش اعظم تک پہنچاتی ہے. ایک یہ آہ میں بندہ ایک آہ میں اللہ تک پہنچ جاتا ہے. واقف حال کہے گا آہ کی حقیقت سے اللہ نے واقف کر دیا کہ تم میری یاد میں آؤ فغاں کرو, میری یاد میں مجاہدات کرو, میرے راہ میں اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے کا غم اٹھاؤ. بس یہ تمہارا جو عالم ہجرت میں عالم ہجرت نہیں رہے گا, بلکہ یہ معلوم گویا اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہیں. اللہ کا ایسا پر نصیب. یہ شعر بھی ازبان نے نازم آباد میں تقریباً جو شروع شروع میں پاس حاضر ہوا تو وہاں ایک دنیاوی شاعر کا میں نے شعر سنایا, تو وہ تو دنیاوی تھا, اس نے جمال یار کو واقف حال کر دیا. وہ جب میں جواہر یونیورسٹی میں گیا تھا تو وہاں طوفان بدتمیزی ہوتا جو پہلے سال داخلہ لیتا ہے, اس کا انٹروڈکشن کہلاتے ہیں, اس میں خوب اس کی کھنچائی کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ ہوتا ہے اگر وہ کوئی چڑھ گیا اس کو اور زیادہ پریشان کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ ہمیں معلوم تھا یہ کہ جیسا کہیں ویسا کر لو. تو اس سے پوچھا کہ رونا آتا ہے یا گانا آتا ہے, میں نے کہا گانا آتا ہے, تو اس کا سناؤ. تو میں نے اس وقت ہوتا یہ شعر سنا دیا, مستے جمال یار کو ترنم سے اس وقت آواز اچھی تھی, مستے جمال یار کو واقف حال کر دیا, اے میری آہ بھی یعنی ہے مست جمال یار کو واقف حال کر دیا, اے غم زیست مرحبا تو نے کمال کر دیا. حضرت فرمایا یہ تو بالکل دنیا وہ کیا ہے مست جمال یار سے جسے غم دنیا کا غم جسے واقف حال کر دے, یعنی اللہ سے دور کر دے, یہ کیا غم. اس پہ پیاز نے یہ اشار فرمائے. تو میں نے جب یہ شعر پڑھا وہاں پڑھ کے سنائی تو میری جان بچ گئی. پھر وہ لوگ خود میرے کمرے میں آتے تھے کہ پھر سے سناؤ. ہاں پڑھو.
عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا, یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا.
اللہ تعالیٰ نے اس کو واقف حال کر دیا کہ یہ عالم ہجر کو اللہ کے فراق کو وصال سے تبدیل کر دیا. ایسا قول نصیب ہوتا ہے اللہ کی راہ کی مجاہدات سے آسان تبدیل.
یعنی ہماری آہ کو واقف حال کر دیا, اپنا جہاں دکھا کے محو جمال کر دیا, اپنا جہاں دکھا کے محو جمال کر دیا. میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا, میری نظر میں یہ جہاں خواب و خیال کر دیا. اپنا جہاں دکھا کیوں محو جمال کر دیا, میری نظر میں خواب و خیال کر دیا.
جنت میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور جنت کی نعمتیں, اور سب سے بڑھ کے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار, تو وہ اس جہان کا جب سے اپنا یقین دل میں اللہ نے ڈال دیا, تو یہ دنیا کی اور یہاں کے سارے رنگینیاں ہماری نظر میں خواب و خیال ہو گئے, سب بھی حقیقت ہوگی, دنیا نگاہوں سے گر گئی.
میری نظر میں ہے جہاں خواب و خیال کر دیا, میرا پیام کہہ دیا, جا کے مکان سے لا مکان, جا کے مکان سے لا مکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. میرا جا کے مکان سے لا مکان, جا کے مکان سے لا مکان, اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر, تو نے کمال کر دیا.
حضرت والا کا شعر عجیب و غریب ہے, حضرت والا کو بھی بہت پسند آئی تھی. مکان کہتے ہیں اس دنیا کو, اور لا مکان یعنی وہ آخرت کی, تو جنت اور وہاں کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کا قرب. یہ دنیا مکان ہے, اور وہ عالم آخرت جو ہے وہ لا مکان غیر محدود ہے, وہاں کوئی حد نہیں ہے. اس دنیا کی تو حد ہے مکان میں گھری ہوئی ہے, وہاں کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے, جنت بھی غیر محدود ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب بھی غیر محدود ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنا درد و غم جو کچھ بیان کیا, اپنی آہ اللہ کے سامنے کی, اپنا جو دل کی اللہ کے راستے کے مجاہدات میں جو دل ٹوٹتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو پیش کیا. تو میرا جو یہ پیام تھا, میرا پیغام جس کو کوئی جانتا نہیں تھا, میرے سارے درد و غم کو میری اس آہ نے اللہ تک پہنچا دیا, فرش سے مجھے عرش تک پہنچا دیا. وہ آہ جو جس کی لوگوں کی نگاہ میں بے نوا ہے, کوئی قیمت نہیں اور کوئی حقیقت نہیں, وہ اتنی قیمتی ہے کہ زمین سے فرش سے لے کے فرشی کو عرشی بنا دیتی. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. یعنی اللہ کے راستے کے غم, اللہ کے راستے کے مجاہدات, اللہ کی یاد میں رونا, اللہ تعالیٰ کی یاد میں بے چین رہنا, یہی ہے جو مقصود ہے اس شعر میں. فرمانے کہ میرا پیام کہہ دیا, یعنی تمام مجاہدات سے جسے بندہ سالک گزرتا ہے وہ اس مکان سے لامکان تک پہنچ جاتی ہے. اس کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آہ ہوتی ہے, دل, دل کی آہ. میری آہ ہے, دل کی ہے, یہ سب مناسب. وہ دل کی آہ, اللہ کی یاد میں رونا, تڑپ, یہ اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے. یہی اس کا کمال ہے.
میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان, اے میری آہ بے نوا, تو نے کمال کر دیا. میری میری نظر میں جہاں خواب و خیال کر دیا, میرے پوا تو اس قدر ہوتے
کے راستے میں ایسے ایسے مجاہدات, ایسے ایسے غم اٹھائے ہیں کہ جو قوا تھے یعنی جو آثار تھے وہ نٹھال ہو گئے. یہ حضرت والا نے اپنے مجاہدات کا تھوڑا سا اشارہ دیا کہ اے دل مبتلا غم, تو نے نٹھال کر دیا, ورنہ میرے جو صحت تھی وہ ایسی کمزور نہیں تھی, آثار میرے ایسے کمزور نہیں تھے. لیکن جو مجاہدات سے گزرے, لوگوں کی غیظ و رسانیوں سے گزرے, ہمہ وقت لوگوں نے ستایا, اس غم کا یہ اثر ہوا کہ جس میں اس کا نڈھال ہو گیا, میرا جسم فرماتے ہیں کہ نڈھال ہو گیا, کمزور ہو گیا. تو اس کے باوجود حضرت والا کا ماشاء اللہ اس بیماری سے پہلے یہ ایسی صحت تھی کہ حضرت والا ٹہلنے کے لیے جاتے تھے, اب تو رفتار سے حضرت چلتے تھے, تو مجھے تقریباً دوڑنا پڑتا تھا, بلکہ اور بھی جو لوگ حضرت تو چلتے میں صحت کے لیے پتا نہیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے, تقریباً دوڑنا پڑتا تھا. ایک پہلوان نے وہاں یہ سلیم الملک صاحب دباتے تھے, یہ اپنا پلیئر تھے ہاکی کے, فٹ بال یا ہاکی کہیں گے تھے, تو ان کو اپنی باڈی پہ بڑا وہ تھا, ناچتا تھی, حضرت سے دباتے تھے, وہ کہتے تمہارے اندر جان نہیں, کھڑے ہو کے دباؤ پاؤں, پھر یہ کھڑے ہو کے دباتے تھے. تو یہ حضرت والا اپنا ہی جو پاؤں کا جب یہ یہاں پہنچتے تھے, یہ سوچتے تھے کہ میں سنبھال لوں گا اپنے آپ کو, حضرت اپنا مسل گھما دیتی ہے یہ پٹھا جو ہے, اور یہ سب سے نیچے گرتے اس کو یہ پٹھے کو ایسے گھما دینا, یہ آسان کام نہیں. وہاں ایک بہت بڑا پہلوان تھا ٹنڈو جام میں, جب تشریف لے گئے تھے, اس نے یہ کہا, وہ خود پہلوان تھا, اس نے کہا تم مجھے پسینے آ گئے, ایسا مضبوط جسم, میں کسی کو اگر ایسے دبا دوں تو چیخ چیخ پڑے ہو, اور حضرت والا بھی کوئی اثر ہی نہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے روحانی قوت سی اللہ دے دیتا تب سے. لیکن یہ جو درد دل اللہ تعالیٰ کو حضرت والا کی بات میں جو اثر تھا کہ سندھی لوگوں کے دل تڑپ جاتے تھے, یہ انہی مجاہدات کا ثمرہ تھا, انہی مجاہدات کا اثر تھا جس سے کہ حضرت والا گزرے, جس سے کہ ہمیشہ حضرت والا نے جو جس طرح 16 سال شیخ کی شب و خدمت میں شب و روز گزارے. ویسے ایک بزرگ تھے بہت بڑے, انہوں نے فرمایا کہ ہم جیسا ایک دن بھی نہیں گزار سکتا, معمولی مجاہدات نہیں تھے.
میرے خواہاں تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضمحل, اے دل مبتلا غم تو نے نڈھال کر دیا, عالم ہجر کو میرے تو نے وصال کر دیا.
حضرت والا رحمہ اللہ کا مقطع جو کہ سونے کے پانی سے بھی لکھیں تو اس کا حق ادا نہ ہو, حضرت والا ہی کا مقام اور حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا انداز دیکھیے.
ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا, ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا, اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا, اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا, اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا, اختر بے قرار نے ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا, اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا.
اس شعر نے فرمایا جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا, مگر سودائے جانا اکبر سودائے عالم. جس کو تو اسی میں فرما رہے ہیں کہ جس کو دیکھو اس کو ہر ایک کو کچھ الگ ہی سودا, کچھ الگ ہی ذوق طلب ہے اس کا. کوئی مال کسی کے دل میں مال کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, کوئی حسینوں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, کوئی اپنا جاہ اور کرسیوں کی وزارت عظمیٰ اور وزارت اور صدارت کے لیے بھاگا جا رہا ہے. مختلف ہیں اور جو بہت سے اہل دین ہیں وہ بھی جنت نعمت جنت مانگ لیتے ہیں, لیکن صرف اللہ سے اللہ کو مانگنا, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے. حاجی صاحب فرماتے ہیں, حاجی عبد اللہ صاحب, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ کو اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ بس مجھے آپ مل جائیے, بس سب کچھ مل گیا. تو مغل فرماتے ہیں کہ مختلف ذوق اس دنیا میں میں نے دیکھے, کسی کے سر میں کسی چیز کا سودا ہے, کسی کے سر میں کسی چیز کا سودا ہے, کوئی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی حسینوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی اپنا بڑے بڑے جاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. مگر حضرت نے فرمایا کہ اختر بے قرار نے ہم نے ساری چیزوں سے صرف نظر کر کے صرف اللہ آپ سے آپ کو سوال کر دیا کہ آپ مجھے مل جائیے, سب کچھ سارا عالم مجھے مل جائے گا. وہ جو محمود غزنوی کا قصہ حضرت بار سناتے تھے مثنوی شریف میں ہے, کہ سلطان محمود غزنوی کا عاشق تھا ایاز, غلام تھا ان کا. تو سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ بہت سارا خزانہ نکال کے ایک طرف رکھ دیا, کہیں وزارت کی لکھ دیا کرسی ہے, کہیں صدارتی کے بڑے بڑے عہدے رکھ دیے, کہیں تجارت کے, کہیں جو دنیا کی جتنی نعمتیں تھیں جو اس کے بس میں تھیں اس نے رکھ دیا. اور جس سے کہا آج جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. تو کوئی کسی نے مال پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے اپنا جاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, کسی نے کرسی اور وزارت اور عظمہ پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے مال اور تجارت, سب اس کو بادشاہ نے کہا ان کو دے دو. اور ایاز جتنا وہ آ کے اس نے وہ بھی پیچھے آ کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. تو اس نے کہا ایاز تو مجھ سے تجھے کیا ملے گا, تو نے کوئی مال جو اتنے میں نے یہ خزانے برسا دیے ایک بھی نہیں لیا, تو نے مجھ سے تجھے کیا ملے گا. تو نے کہا حضور آپ اگر مجھے مل گئے تو یہ سارے بڑے بڑے جو آج آپ کے خزانے لیے ہوئے بیٹھے ہیں یہ پھر میری خوشامد کریں گے کہ بادشاہ کو راضی کرا دی, آپ مل گئے تو مجھے پوری سلطنت آپ کی مل گئی. تو یہی معاملہ ہے کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سارا جہان مل گیا, دونوں جہان مل گئے. اختر بے قرار نے تیرا سوال کر, یہی حضرت کا مقام تھا. حضرت جانتے ہی نہیں تھے دنیا کی چیز کا نام ہے. چلو
حضرت ایسی عظیم الشان تشریح اور ایسے اشعار جو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو عطا فرمائے, اس سب کا جزاک اللہ خیرہ, اور آپ نے اس کو محفوظ بھی فرمایا, اس کی حفاظت فرمائی, پھر اس کو امت تک پہنچایا, اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کرم کے مطابق جزائے جزیل عطا فرمائے. آفتاب نسبت ماللہ جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر صحت کی حالت میں ہوا 1998 میں, بچپن ہی سے حضرت والا کی مولانا رومی سے مناسبت. مجھے بچپن ہی سے مولانا رومی سے فیض ہوا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں انہی کا زیادہ مرید ہوں, انہی کی برکت سے پھر میں نے شیخ پکڑا, ورنہ ہم تو پیری مریدی جانتے ہی نہیں تھے. مولانا رومی نے فرمایا من نہ جویم زی سپس راہے اسیر, پیر جویم پیر جویم پیر پیر, میں آسمان کا راستہ نہیں ڈھونڈوں گا پہلے پیر ڈھونڈوں گا. ایک مصرے میں چار دفعہ پیر کا نام لیا, پیر جویم پیر جویم پیر پیر, پیر ڈھونڈوں گا پیر ڈھونڈوں گا پیر پیر, اور فرمایا پیر باشد نردبان آسماں, تیر پراں از کے گردد از کماں. نردبان کے معنی سیڑھی ہیں, یعنی پیر آسمان تک جانے کی سیڑھی ہے. اور دلیل اگلے مصرے میں ہے کہ تیر کس کے ذریعے سے اڑتا ہے؟ کمان کے ذریعے۔ اگر کمان میں تیر نہ لگاؤ تو ساری زندگی زمین پر پڑا رہے گا۔ تو اپنی روحانیت کے اعتبار سے شیخ کمان ہوتا ہے، مریدوں کو اپنی کمان میں چڑھا کر اڑا دیتا ہے اور آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ سب مضمون پڑھنے کے بعد مجھے پیر کی جستجو ہوئی، لہذا میں کیوں نہ کہوں کہ میرے پیر اول مولانا رومی ہیں جنہوں نے ہمیں پیروں تک پہنچایا۔ اب دیکھیے، آپ سے تو کبھی سال میں ایک بار ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن میر صاحب تو ہمیشہ خانقاہ میں میرے پاس رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور تنخواہ بھی نہیں لیتے۔ یہ خاص بات ہے، ان کا کام اتنا اہم ہے کہ اگر یہ 10,000 بھی تنخواہ مانگتے تو کم تھا، لیکن میر صاحب تنخواہ نہیں لیتے، پیٹ کی روٹی اور جسم کے کپڑے پر میرے پاس ہیں۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان کے مشابہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لزمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شبع بطنی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا اپنی پیٹ کی روٹیوں پر، گو کبھی کبھی پیٹ پر پتھر بھی بنتا تھا، کیونکہ غریبی کا زمانہ تھا، مگر صحابہ کے قوا بھی قوی تھے۔ آج اس زمانے میں کوئی پتھر باندھ لے تو اٹھنے ہی نہیں پائے گا، پتھر باندھے لیٹا رہے گا۔ لیکن الحمدللہ میر صاحب کو پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی، حلوہ باندھے رہتے ہیں۔
نعمتیں بس کھائی ہیں، نعمتیں برس گئی ہیں، سارے مرید تو مجاہدے کرتے ہیں، ہمیں تو ایسی کھانا بھی اتنا لذیذ، اتنا مرغن، ہر چیز۔ حضرت نے جو مجاہدات کیے کہ صبح کو اٹھتے تھے، دوپہر تک کچھ ایک کھیل کا دانا بھی اٹھ کے نہیں جاتا تھا، چنے کا دانا بھی خود حضرت نے منع فرما دیا تھا، گھر والوں کو تکلیف ہوگی۔ 16 سال اسی طرح، اور دوپہر کو جنت سے کھانا آتا تھا، وہی حضرت پھوپھی کے ساتھ وہ کھاتے تھے، سب چیز میں مزیدار ہوتی تھی، وہ تھوڑی ہوتی تھی، ہم وہ ایک طرف کو رکھ لیتے تھے، اور پہلے دال سے کھاتے تھے، اس کے بعد آخر میں سبزی کھا لیتے۔ اس مجاہدات سے زندگی گزری۔ ہمیں تو حضرت والا کی حضرت ایسے مجاہدات کی حضرت والا نے، اور ہمیں حضرت والا کی برکت سے ایسی ایسی نعمتیں ملی کہ جو کبھی زندگی میں دیکھی بھی نہیں تھی۔
شوگر کی وجہ سے نہیں کھاتے، لیکن دسترخوان پر مال ہی مال رہتا ہے۔ کیا تصوف ہے اس زمانے میں کہ صوفیوں کے پیٹ پر حلوے بندھے ہوئے ہیں اور صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، کتنا فرق ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اب بندے کمزور ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کو ایک دو وقت کھانا نہ ملے تو چلنا مشکل ہے۔ بتاؤ کیسی مزیدار مجلس ہوئی آج، مشال یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے۔ مولانا یونس کی قسمت ہے کہ یہ ریسٹنبرگ نہیں آ سکے تھے، تو اللہ نے آج یہاں کی مجلس عجیب و غریب کر دی۔ رجال اللہ کی صحبت سے کتاب اللہ پر عمل کی توفیق ملتی ہے۔ میں جب مڈل میں پڑھتا تھا تو قصبے میں جتنے ہل جوتنے والے دیہاتی تھے، وہ اکثر کانوں میں انگلی رکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے۔ تو پہلے ہم سوچتے تھے کہ یہ ایسے ہی گانے والے ہیں، لیکن اب واقعی یقین آ گیا کہ شیخ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آدمی کو محض کتابیں پڑھ کر راستہ نہیں ملتا۔ صراط مستقیم کتابوں سے نہیں ہے، انعمت علیہم سے ہے، یہ مبدل منہ کا بدل الکل ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب صراط مستقیم مبدل من ہے اور اللہ والوں کا راستہ منعم علیہم ہے تو پھر کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر سب اللہ والے ہو جائیں۔ اس کا جواب کیا ہے بتاؤ؟ کتاب اللہ جو ہے یہ ہمارے لیے عمل کا راستہ ہے، اور اہل اللہ ہمیں کتاب پر عمل کرنے کے لیے پیٹرول دیتے ہیں۔ کتاب اللہ روشنی ہے، پیٹرول نہیں ہے۔ کتاب اللہ پر عمل کرنے کے لیے اہل اللہ کی ضرورت ہے تاکہ قوت عمل، ہمت عمل اور توفیق عمل نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، محبت بھرا۔
اہدنا الصراط المستقیم، جس نے فرمایا نا کہ صراط المستقیم جو ہے وہ کتاب کو نہیں فرمایا اللہ نے، اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو وہ کتاب نہیں فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ دے دیجیے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے صراط الذین انعمت علیہم، جس پر آپ نے انعام فرمایا، جس پر آپ نے کرم فرمایا ہے، وہ ہیں انبیاء اور صدیقین اور صالحین اور شہداء، شہداء اور صالحین، یہ چار فرقے ہیں جو کہ اہدنا الصراط المستقیم کا بدل ہے، بدل الکل جسے کہتے ہیں، یعنی انہی کا راستہ جو ہے وہی صراط المستقیم، اہل اللہ کا راستہ وہی صراط المستقیم، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، جو بڑے عقل پہ چلتے تھے اور عقل سے کام لیتے تھے، عقل کے آگے سوچتے نہیں تھے کہ جہاں عقل کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر وہی ہوتی ہے، پھر وہ جو جہاں عقل کی سرحد ختم ہو جائے پھر وہی الہی ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ تو لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، جو بڑے عقل مند تھے وہ لوٹ آئے، ناکام ہو گئے، اور تاب منزل صرف دیوانے گئے، منزل تک اللہ تک صرف اللہ کے عاشق اور دیوانے پہنچے۔
اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، محبت بھرا دل نصیب ہو جائے، ان کا درد دل، ان کی خشیت اور ان کی محبت ان کے پاس بیٹھنے والوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو کتاب اللہ سے ہمیں صراط مستقیم اور منعم علیہم کا پتہ چلا، اور تمام احکام شریعت کا علم ہوا، اور اس کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اہل اللہ بتاتی ہے۔ صراط مستقیم جو ہے اس پر چلنے کی توفیق، اس کا راستہ جو بتاتی ہے وہ اللہ کی کلام ہے کہ یہ احکام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور لیکن اس پر عمل کی توفیق یہ اہل اللہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم فرمایا کہ ہمیں وہ ان کا وہ راستہ وہ دیجئے، ان کا سیدھا راستہ دکھائیے، وہ راستہ جو کہ آپ کے جس پر آپ نے جن پر انعام فرمایا، جو آپ کے خاص بندے، جو ان کا راستہ ہے، اس پر ہمیں چلائیے۔
تو کتاب اللہ سے ہمیں صراط مستقیم اور منعم علیہم کا پتہ چلا، اور تمام احکام شریعت کا علم ہوا، اور اس کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرما دی کہ کتابوں کا وجود بھی ضروری ہے، کتاب اللہ بھی ضروری ہے، اور رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ رجال اللہ سے ہم کو کتاب اللہ پر عمل کی توفیق نصیب ہوگی۔ جن مولویوں نے
رجال والے مرد کی جمع ہے، مردان خدا یعنی اللہ والے، کتاب اللہ جہاں ضروری ہے اس کے ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہے، جن سے جو کتاب اللہ پر عمل کرنا سکھاتے ہیں وہ رجال اللہ ہے۔ کتاب اللہ بھی ضروری ہوئی کیونکہ اس سے احکام اللہ تعالیٰ کی رضا ناراضگی کے تمام احکام معلوم ہوتے ہیں، اور تمام راستہ ملتا ہے کہ شریعت کا کون سی شریعت و سنت کا راستہ ملتا ہے، اور لیکن اس پر عمل کی توفیق, چلنے کی توفیق یہ رجال اللہ بتاتے ہیں. تو جہاں کتاب اللہ ضروری ہے وہیں رجال اللہ بھی ضروری ہے. جب کتاب بھیجی گئی اس کے ساتھ ایک نبی بھیجا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ گھر میں اوراق نازل ہو جاتے کتاب لکھی ہوئی اور پڑھ لو یہ اللہ کی طرف سے آئے, لیکن انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ان کو عملی طور پر دکھائیں کہ کس طرح اللہ کا راستہ طے کیا جاتا ہے.
رجال اللہ سے ہم کو کتاب اللہ پر عمل کی توفیق نصیب ہوگی. جن مولویوں نے شیخ نہیں پکڑا آپ ان کے عمل کو قریب سے دیکھیے, ممبر پر نہ دیکھیے کہ دھواں دار تقریر کر رہا ہے. آپ ان کی نجی زندگی کو دیکھیں گے تو بہت سی باتوں میں عمل سے محروم پائیں گے. کبھی کالا چشمہ پہن کے بدنظری کریں گے تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ کدھر دیکھتا ہے, بظاہر منہ ادھر ہے اور دیکھ ادھر رہا ہے. علم پر عمل اہل اللہ کی صحبت کے بغیر بہت مشکل ہے. جن لوگوں کا مجھ سے تعلق نہیں تھا وہ اب تعلق کے بعد مالک کی مہربانی سے بتائیں کہ فرق محسوس ہو رہا ہے یا نہیں. میرا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم بزرگوں کو نہ پکڑتے تو جانتے ہی نہیں کہ دین کیا ہے. یجوز لا یجوز تو کتاب اللہ سے پا جاؤ گے مگر عجوزن رہو گے, یعنی ہمت بڈھی رہے گی. عجوز کے معنی ہے بڑھیا, لیکن اگر اللہ والوں میں رہو گے تو پھر یجوز لا یجوز پر شیروں کی طرح عمل کرو گے.
یعنی جو جائز ہے لا یجوز, جو جائز نہیں ہے اس پر جب اللہ والے سے صحبت میں آ جاؤ گے تو پھر شیروں کی طرح عمل کرو گے, عمل کی توفیق ہو جائے گی. پھر پڑھیے اس جملے کو, عجوز بانے بڑھیا جو کسی کام کی نہیں رہتی وہ کمزور ہو جاتی ہے. کیا فرمایا؟
یجوز لا یجوز تو کتاب اللہ سے پا جاؤ گے.
کیا جائز ہے تو کتاب اللہ کی کتاب سے پا جاؤ گے
مگر عجوزن رہو گے.
مگر عجوز رہو گے یعنی بڑھیا رہو گے, عمل کی طاقت نہیں ہوگی.
عجوز کے معنی ہے بڑھیا, لیکن اگر اللہ والوں میں رہو گے تو پھر یجوز لا یجوز پر شیروں کی طرح عمل کرو گے.
کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, اگر اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو پھر اس پر جیسے شیر چلتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا بے دھڑک, ایسی تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر اسی طرح سارا معاشرہ خلاف ہوگا لیکن تم شیر کی طرح دھارے کے خلاف بہتے چلے جاؤ. معاشرے کے شیر دھارے کے خلاف بہتا ہے, تیرتا ہے, طاقت ہے اس کی. تو جو اللہ والے ہیں وہ معاشرہ کسی سمت کو جا رہا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس معاشرے کے خلاف چلتا. گلوں سے حضرت والا کے شعر مکہ شریف میں ہوا تھا جب پہلا سفر کیا ہوا تھا, میں تو اس میں نہیں تھا. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. خاص حرم کے اندر یہ شعر ہوا. نہ مجھے پھولوں سے مطلب ہے, نہ ان کے رنگ و بو سے مطلب ہے, نہ حسینوں سے مطلب ہے, نہ ان کے آرائش و زیبائش سے مطلب ہے. میری زندگی کا تو کسی اور ہی سمت کو تارا ہے, اب میری زندگی کا رخ تو کسی اور ہی طرف کو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف. مجھے اس دنیا سے کیا غرض, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا تارا. تو یہ اہل اللہ جو ہے اسی دھارے پہ چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سمت کو ہوتا ہے, اور جو اس کے خلاف ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں شیروں کی طرح, راستہ طے کرتے ہیں.
اختلاف السنہ,
اختلاف السنہ زبان کی جمع ہے، بولی جو ہے بولیوں کی زبانوں کا اختلاف، اختلاف یا السنہ کے معنی بولیوں کا زبانوں کا اختلاف.
اختلاف رنگ و اختلاف السنہ اللہ کی نشانی ہے، تو اس کے لیے جنگ کرنا اور آپس میں لڑنا کہ تم کالے ہو تم گورے ہو، تم ایسے بولتے ہو تم ایسے بولتے ہو، یہ حماقت ہے. اختلاف رنگ و اختلاف السنہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی پر فدا ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم ایک دوسرے پر فدا ہوتے آج آپس میں جدا ہو رہے ہو. بجائے اس کے کہ تم ایک دوسرے پر فدا ہوتے آج آپس میں جدا ہو رہے ہو، لڑ رہے ہو. تو اختلاف و السنتکم و الوانکم فرمایا، اور اس میں کم کا خطاب انسان کو ہے. دیکھو ساری دنیا کے کتے بھونکتے ہیں، ان کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے. ساری دنیا کی بلی افریقہ کی ہو یا امریکہ کی، میاؤں ہی کرتی ہے. سعودی عرب کی بلی بھی کیف حالکم نہیں کہے گی. جانوروں کی آوازوں میں کہیں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا نہیں فرمایا. یہ علم عظیم ہے. جانوروں کی آوازوں میں کہیں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا نہیں فرمایا. یہ علم عظیم ہے. یہ کم اللہ نے تمہارے لیے فرمایا ہے کیونکہ تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تمہارا نشان اختلاف الوان اور اختلاف السنہ بنایا. اور چونکہ جانوروں کو اپنی معرفت کے لیے نہیں پیدا کیا، لہذا ان کی زبانوں میں اختلاف نہیں ہے. چھ رجب المرجب 1419 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1998 بروز بدھ بعد فجر بوقت 6:45 برمکان مفتی حسین بھیاض صاحب. حصول تقوی کے لیے گناہوں کے تقاضوں کو مغلوب کرنے کی تماثیل. ایک بٹ
تماثیل معنی مثالیں، مثل کی جمع ہے.
ایک بڑے عالم نے جو حضرت والا کے مجاز بھی ہیں سوال کیا کہ نظر کی بھی پوری حفاظت کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تقاضے شدت سے رہتے ہیں، تو کیا یہ تعلق مع اللہ سے محرومی کی علامت ہے؟ حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو جائے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ جائے اور زبان سے ہر وقت علوم معرفت جاری ہوں، لیکن ناف کے نیچے آنتوں میں مشک و زعفران نہیں ہوگا. ناف کے نیچے جو نجاستیں ہیں وہ کسی کی ولایت کی وجہ سے مبدل بمشک و زعفران اور مبدل بعرق گلاب نہیں ہو جاتے، اور یہ کچھ مضر نہیں ہے.
مشک و زعفران نہیں بن جاتی، وہ نجاستی رہتی ہیں. چاہے کتنا ہی بڑا ولی اللہ ہو اس کے بھی ہوتا ہے. ہاں،
اور یہ کچھ مضر نہیں ہے، یہ تکوینی راز ہے. جس طرح خوشبودار پھولوں کے پودوں کے نیچے گوبر اور کھاد ڈالتے ہیں اور اسی غذا سے گلاب اور چمبیلی کے پودے بڑھتے ہیں، لیکن پھولوں میں اس کھاد کی بدبو اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتے، جبکہ اس کھاد پر ہی پھولوں کا ارتقاء موقوف ہے. اگر گوبر اور کھاد نہیں ڈالو گے تو پودا نہیں بڑھے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ کو دکھاتے ہیں کہ جس طرح تم پھولوں کے پودوں کی جڑوں میں کھاد ڈالتے ہو اور کھاد پر پانی اور خاک ڈالتے ہو، جس سے کھاد کی گرمی معتدل ہو کر پودوں کی بقا اور ارتقاء کا سبب بنتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے گناہوں کے تقاضوں کی کھاد پر میرے نور کی ٹھنڈک اور پانی ڈالتے رہو. اسی سے تمہارے تقویٰ کا درخت ہرا بھرا ہوگا اور تمہاری زبان سے ہم علوم و معرفت کی خوشبو پیدا کریں گے. بس اتنا کرو کہ تقاضوں کی کھاد پر خاک ڈالتے رہو، یعنی اس پر عمل نہ کرو. یہ تقاضے ایندھن ہیں، ایندھن ہم نے جلانے کے لیے دیا ہے، یہ کھانے کے لیے نہیں ہے. اس کے جلانے سے ہی نور تقویٰ پیدا ہوگا. بریانی پکانی ہے تو لکڑی کوئلہ چولہے میں ڈال کر آگ میں جلاتے ہیں. برے تقاضوں کو اللہ کے خوف کی آگ میں ڈالتے رہو، اور تقوی کی بریانی پکاتے رہو. برے تقاضوں کو اللہ کے خوف کی آگ میں ڈالتے رہو اور تقوی کی بریانی پکاتے رہو.
ان تقاضوں کو جلاؤ گے آگ پیدا ہوگی, اسی سے تقوی کی بریانی پیدا پکے گی. یعنی تقوی پیدا ہوتا ہے ان خواہشات کو دبانے سے, ان خواہشات کو جلانے سے, اپنے دل پہ غم اٹھانے سے, اسی سے تقوی پیدا ہوتا. تقوی نام اسی کا ہے, کف النفس عن الہوا, نفس کو بری خواہشات سے روکنا, اس کا نام تقوی ہے. تو جب بری خواہشات سے روکے گا تو تکلیف تو ہوگی, اسی کو جلانا کہا جانے. کیا مثال ہے گلخنس, مولانا رومی کا شعر ہے, حضرت سے بارہ سنا بھول جاتا ہوں. تقوا مثال ایک روشنس کی عزو حمام تقوا روشنس. یعنی یہ جو خواہشات ہیں یہ بھٹی کی طرح ہیں, آگ کی بھٹی کی طرح, اسی میں آگ جلتی ہے تو اسی سے حمام پانی کا جو ہے وہ گرم ہوتا ہے. تو اس میں تقوا کا حمام, تقوا کا جو ہے وہ انہی خواہشات کے جلانے سے پیدا ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے. اگر یہ خواہشات نہ ہو تو تقوی بھی پیدا نہیں ہوگی. اس لیے کوئی مخنث جو ہے جس کے اندر خواہش مادرزاد بازے پیدا ہوتے ہیں, تو شاہ ولی اللہ صاحب سے حضرت سے سنا, حضرت رحمت اللہ علیہ سے سب باتیں سنیے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کوئی مخنث جو ہے عام ولی تو ہو جائے گا لیکن ولی خاص نہیں ہو سکتا, اس لیے اس کے اندر خواہشات تو ہے نہیں, ان مجاہدات سے وہ گزر نہیں سکتا. تو عام ولایت رہے گی, ولایت خاصہ انہیں کو ہوں گے جو رجل کامل ہوتے ہیں, اور وہ پھر وہ اپنے خواہشات کو روکتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص تعلق مع اللہ نصیب فرماتے ہیں. اسی سے ان خواہشات سے گھبرانا نہیں چاہیے. حضرت والا فرماتے تھے یہی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, اور ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو دباتے رہو, جیسے کھاد کو جڑوں میں ڈال کے دبا دیتے ہو, پھولوں کے اوپر نہیں ڈالتے ہو. اسی طرح یہ جو تقاضے ہے, اور کھاد کو کھاتے نہیں ہے وہ تو نیچے ڈال دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو تقاضے ہیں, یہ آگ ہے, یہ لکڑی کوئی کھانے لگے تو کیا ہوگا, یہ تو آگ ہے. اس آگ سے ہی تقوی کا حمام اور تقوی کی بریانی اور تقوی پیدا ہوتا ہے. حمام روشن ہوتا ہے اسی آگ سے, اور اسی طرح اسی بریانی بھی پکتی ہے آگ سے. اسی طرح تقوی پیدا ہوتا ہے اپنی نافرمانیوں کے مادے کو دبانے سے, ان کو جلانے سے.
دوسرا جواب یہ ہے کہ ہوائی جہاز کو اگر مخالف ہوا ملتی ہے تو پائلٹ جہاز کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے, جس سے جہاز جلد منزل تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جب کشتی طوفان میں پھنستی ہے تو کشتی کا ناخدا ہر وقت کہتا ہے یا خدا میری کشتی کو ڈوبنے سے بچانا, یعنی مجھے گناہوں کے اندر غرق ہو کر رسوا نہ ہونے دینا. کشتی کا ناخدا طوفانوں کی وجہ سے کثرت یا خدا میں مشغول ہو کر با خدا ہو جاتا ہے. کشتی کا ناخدا طوفانوں کی وجہ سے کثرت یا خدا میں مشغول ہو کر با خدا ہو جاتا ہے, اس کی نسبت مع اللہ بہت قوی ہو جاتی ہے. اسی کو احقر نے ان اشعار میں بیان کیا ہے. دریا میں دوستو اگر ماہر فن ہو نا خدا, دریا میں دوستو اگر ماہر فن ہو نا خدا, کشتی بھور میں جب پھنسے نعرہ لگائے یا خدا. سبحان اختر یہ نا خدا بھی جب طوفان میں پھنس گیا کبھی, اختر یہ نا خدا بھی جب طوفان میں پھنس گیا کبھی, کثرت یا خدا سے وہ کیسا ہوا ہے با خدا, کثرت یا خدا سے وہ کیسا ہوا ہے با خدا. تقاضوں کی شدت سے مومن اللہ کی طرف رجوع اور فریاد زیادہ کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ برے تقاضے ہیں، اگر کہیں مغلوب ہو کر مبتلا ہو گیا تو رسوا ہو جاؤں گا اور آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ اس کو اپنی حفاظت کے لیے توفیق آہوزاری زیادہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، صد ہزارہ دام و دانست اے خدا، ماچو مرغان حریص بے نوا۔ اے خدا، گناہوں کی لذت کے ایک لاکھ جال اور دانے پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بھوکی چڑیوں کی طرح لالچی بھی ہیں اور بے نوا بھی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ گناہوں کے دانوں کو دیکھ کر للچا رہے ہیں اور اس لالچ سے خوف ہے کہ جال میں پھنس نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمیں آپ ہی کا آسرا ہے۔ گر ہزارہ دام باشد بر قدم، چون تو بامائی نہ باشد ہیچ غم۔ اگر ہزاروں جال ہمارے قدموں پر ہیں اور ہر وقت خطرہ ہے کہ اب گناہ ہوا، لیکن اگر آپ ہمارے اوپر مہربان ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، آپ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہیں۔
جب مجلس کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل مجلس ہوگی، جو کل ایک جگہ صاحبزادی صاحب نے طلب فرمایا ہے، تو وہاں جانا ہوگا، مختصر مجلس ہوگی کل انشاءاللہ، تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ملاقات ہوگی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند ہے کہ جنہوں نے پرچے بھیجے ہیں دعاؤں کے لیے، یا کہنا چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں سکے، یا جس کی جو حاجت ہے، اللہ تعالیٰ جائز مقاصد حسنہ میں مامورات فرمائے، کامیاب کر دے جائے ہر قسم کی حاجت جو جائز ہو، یا اللہ سب کی پوری کر دے۔ آپ کو تو اس میں کس نے کیا لکھا ہے، یا اللہ ان کے جو کچھ جس نے لکھا ہے، جو کچھ دل کے دل میں ہے، جو کچھ جو چاہتے ہیں، ان کے تمام جائز مقاصد حسنا، جائز مقاصد کو کامیاب کر دیجیے، ان کو پورا کر دیجیے۔